السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. یقیناً ہم نے اسے قدر کی رات میں اتارا. اس سے مراد قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں ہو سکتے ہیں اور دونوں ہی ہیں. اور تجھے کیا سمجھائے کہ قدر کی رات کیا ہے؟ قدر کی رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے. بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے ہر معاملہ میں. سلام ہے یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے. ان آیات کریمہ کا ترجمہ مشکل ترجمہ ہے کیونکہ کئی پہلو اس میں تھوڑے سے الفاظ میں بیان ہو چکے ہیں، اس لیے تفسیر میں جا کر تو بات سمجھ کھل جائے گی، مگر اس وقت جو ترجمہ پڑھا گیا ہے اس میں کچھ کسی آیت کا حصہ پہلے بیان ہوا ہے، اس کے بعد کا حصہ دوسری آیت کے شروع میں بیان ہوا ہے، اور اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. بہرحال جو سیدھا ترجمہ اس کا صاف لفظوں میں ہو سکتا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس سلسلے میں حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض حدیث ہیں، ان کے حوالے سے میں اس مضمون کو مزید کھولتا ہوں. پہلی تو کیونکہ دعا کے دن ہیں، خاص طور پر لیلۃ القدر کے امکان کی وجہ سے بہت زیادہ دعاؤں کی طرف توجہ مائل ہوتی ہے، تو پہلی حدیث دعا ہی سے متعلق لی گئی ہے. سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز اور کوئی چیز نہیں. اب اللہ کے نزدیک معزز سے مراد یہ ہے کہ اس کی قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ، دعا کی طرف جھکتا ہے، ورنہ خدا کے نزدیک تو کوئی چیز بھی معزز ان معنوں میں نہیں کہ خدا سے بلند تر ہو، بلکہ خدا کے نزدیک معزز ہونے کا مطلب یہ ہے وہ دعاؤں پر جھکتا ہے اور ان کو قبول فرماتا ہے. مسلم کتاب الذکر میں یہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک وہ کسی دعا کے ساتھ گناہ یا قطع رحمی کے ارتکاب نہ کرے. اور یہ بہت ہی ضروری پہلو ہے جس کو لوگ دعا کے وقت نظر انداز کر دیتے ہیں. دعائیں خواہ کتنے ہی مانگیں لیکن اگر قطع رحمی کریں جہاں خدا نے رحموں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے, ان کے رشتہ داروں کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے, اگر وہ کام اس سے قطع رحمی سے کام لیتے چلے جاتے ہیں اور گناہوں سے بھی باز نہیں آتے تو پھر اس دعا کا کوئی فائدہ نہیں. عرض کیا گیا یا رسول اللہ, ہاں پھر فرمایا اور جب تک جلد بازی سے کام نہ لے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ میں نے بار بار دعا کی مگر میں نے اس کی قبولیت کی کوئی علامت نہیں دیکھی, اس پر وہ تھک کر دعا چھوڑ دیتا ہے. تو مراد یہی ہے کہ یہ دو لوگ جو نہ گناہوں سے باز آتے ہیں نہ قطع رحمی سے باز آتے ہیں وہ دعا کے بارے میں بھی بالآخر مایوس ہی ہو جاتے ہیں, کیونکہ بار بار دعا کے نتیجے میں ان کو کوئی جواب نہیں ملتا. تو پھر یہی کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی بھی قبولیت نہیں دیکھی, بس وہ تھک کر دعا کو ایسے شخص چھوڑ ہی دیتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے اتنی کوشش فرماتے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آتی تھی. اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام و سجود تو ہمیشہ بہت لمبے عرصے تک خدا کے حضور گری و زاری میں صرف ہوتا تھا اور یہ عام دنوں کی بھی حالت ہے, مگر رمضان کے میں آخری عشرے میں تو خصوصیت سے غیر معمولی طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں اور گری و زاری میں مصروف رہتے, بعض دفعہ ساری ساری رات کھڑے رہتے, یہاں تک کہ اللہ تعالی نے خود حکمن آپ کو فرمایا کہ بس اتنا زیادہ نہ کر. دن اور رات بدلتے رہتے ہیں, کہیں چھوٹے ہوتے ہیں کہیں زیادہ ہوتے ہیں, اس لیے ایسی بات نہ کر جس سے صحابہ کو بھی پھر مشکل پڑ جائے اور آئندہ اس کو نبھا نہ سکیں. تو اس بنا پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی راتوں کی عبادت کو جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نسبتاً چھوٹا کر دیا, مگر وہ چھوٹا ابھی ہونا بھی بہت لمبا ہوا کرتا تھا. ہمارے ہاں چھوٹے کا اور تصور ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعائیں رمادے چھوٹے کرنے سے مراد کچھ اور ہی ہے, یعنی رات کا تیسرا حصہ بھی اگر یا نصف حصہ بھی انسان رات کو گری اور زاری میں گزارے تو پھر اسے سمجھ آ سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے, ورنہ دور بیٹھے نظارہ کرنے سے کچھ سمجھ نہیں آتی. بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آخری عشرے کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کمر ہمت کس لیا کرتے تھے اور بے انتہا عبادت کرتے تھے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کے لحاظ سے ان دس دنوں یعنی آخری عشرے سے بڑھ کر خدا تعالی کے نزدیک عظمت والے اور محبوب اور کوئی دن نہیں ہے. بس ان ایام میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ بکثرت پڑھا جائے, تکبیر یعنی اللہ اکبر بکثرت پڑھا جائے, اور تحمید یعنی الحمدللہ بکثرت پڑھنی چاہیے. بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی, پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف بیٹھتی رہیں. بس مبارک ہو معتکفین کو جو اس سنت پر عمل کرنا ہے, اور بہت سے ایسے ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ پھر زندگی بھر اعتکاف بیٹھتے رہیں. مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا، آپ کے لیے کھجور کی خشک شاخوں کا حجرا بنایا گیا، ایک دن آپ نے باہر جھانکتے ہوئے فرمایا، نمازی اپنے رب سے راز و نیاز میں مگن ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے قرآن بالجہر نہ پڑھیں۔ ایک دوسرے کو سنانے سے مراد ضروری نہیں کہ نیت میں یہ ہو کہ ہم دوسرے کو سنائیں، بلکہ بعض لوگ عادتاً بھی کچھ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں جبکہ معتکفین ساتھ جو ہیں وہ اس میں ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مسجد نبوی بہت کھلی تھی، اور جس طرح یہاں مسجد میں معتکفین کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہنگامہ سا ہو جاتا ہے، اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں یہ بات نہیں تھی بلکہ بہت کھلی مسجد تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بھی الگ بنایا گیا تھا باقیوں سے ہٹ کر۔ لیکن اس کے باوجود آپ نے لوگوں کی آوازیں سنی ہوں گی گریہ ازاری کی اور تلاوت وغیرہ کی، جس پر آپ نے باہر نکل کے فرمایا کہ دیکھو اپنے رب سے راز و نیاز تو کرو مگر سناؤ نہیں لوگوں کو، کیونکہ اس سے ان کی توجہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، یہ متفق علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ روایت درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ تو یہاں آخری عشرے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مختلف روایات کے نتیجے میں پتہ لگتا ہے کہ آخری عشرے کے آخری حصے کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ توجہ تھی، یعنی آخری سات دن جو ہیں ان میں لیلۃ القدر کی تلاش کی طرف زیادہ متوجہ رہتے تھے، کیونکہ صحابہ کا بھی یہی تجربہ تھا۔ چنانچہ اس تجربے کے متعلق ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کو خواب میں لیلۃ القدر رمضان کے آخری سات دنوں میں دکھائی گئی، اور ان سب کا اتفاق ہو گیا، یعنی سب نے خواب دیکھی اور ایک ہی خواب دیکھی کہ اس سال رمضان کے آخری سات دنوں میں لیلۃ القدر ہوگی۔ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب رمضان کے آخری سات دنوں پر متفق ہیں، اس لیے جو شخص لیلۃ القدر کی تلاش کرنا چاہے وہ اسے رمضان کی آخری سات دنوں میں تلاش کرے۔ اب چونکہ سب صحابہ کا اس سال کا یہی اتفاق تھا، یعنی اس بات پہ متفق ہو گئے تھے جو اپنی خوابوں کی بنا پر متفق ہوئے تھے کہ آخری سات دنوں میں ہوگی، تو ممکن ہے کہ آخری عشرے میں پہلے بھی ہو سکتی ہو مگر اس سال خاص طور پر آخری سات دنوں کے متعلق ہوں گا۔ وہ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے بارے میں فرمایا کہ یہ 27ویں یا 29ویں رات ہے۔ بس مختلف سالوں میں مختلف دنوں میں خاص طور پر لیلۃ القدر کی خوشخبری دی گئی ہے، اس لیے تلاش سارے عشرے میں ہی کرنی چاہیے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسی سال کا کون سا عشرے کا کون سا دن ہے جو لیلۃ القدر کی رات کا دن ہے، جو لیلۃ القدر کا دن ہے، اس لیے 27ویں یا 29 کا بھی حکم ہے، لیکن یہ خیال دل سے نکال دیں کہ صرف 27 یا 29 کو اٹھیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. لیلۃ القدر عشرے میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے اور 27-29 کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس سال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس سال ضرور 27-29 کی خوشخبری ہوگی. صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے نفس کے محاسبہ کی خاطر عبادت کرے تو اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. شرطیں ایسی ہیں جن کو خاص طور پر محفوظ رکھنا ضروری ہے. لیلۃ القدر کی رات ایمان کی حالت میں اور خالصتاً ثواب کی نیت سے نفس کے محاسبہ کرتے ہوئے, یعنی اپنے نفس پر غور کرتا رہے کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں, کیا کیا خرابیاں میرے نفس میں ابھی تک موجود ہیں, کون سے داغ ہیں جن کو میں مٹانے میں کامیاب ہو چکا ہوں, کون سے داغ ہیں جو ابھی چمٹے ہوئے ہیں اور باقی رہ گئے ہیں. یہ سب محاسبہ کے اندر باتیں آتی ہیں. تو جو محاسبہ کی نیت سے اٹھتا ہے اور دعائیں کرتا ہے اس کی لیلۃ القدر میں اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے, اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا دعا مانگوں. آپ نے فرمایا تم یوں دعا کرنا اے میرے خدا تو بخشنے والا ہے, بخشش کو پسند کرتا ہے, مجھے بخش دے اور میرے گناہ معاف کر دے. مختصر اصل الفاظ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور وہ یاد کرنا کوئی مشکل نہیں. انہی الفاظ میں دعا زیادہ بہتر ہے. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, انک عفو تو مجسم عفو ہے, کریم ہے, بہت معزز ہے. تحب العفو عفو کو پسند فرماتا ہے, پس فاعف عنی مجھ سے بھی درگزر فرما. سنن ابی داود میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ موتکف کے لیے سنت ہے کہ نہ تو مریض کی عیادت کرنے کے لیے جائے نہ ہی جنازہ کے ساتھ جائے. ابھی اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے کہ جنازہ کے ساتھ جانا نامناسب اور ناجائز ہے, مگر اگر جنازہ یہاں آیا ہو اور موتکف اس میں شامل ہو جائے تو وہ اور بات ہے, لیکن مراد یہ ہے کہ قبرستان جانا موتکف کے لیے جائز نہیں ہے اور نہ ہی کسی عورت سے مساس کرے اور نہ ہی اس سے ازدواجی تعلقات قائم رکھے, صرف حوائج ضروریہ کے لیے نکلے اور اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہو سکتا. بعض لوگ جو روزہ نہیں رکھ سکتے اور بعض خواتین نہیں رکھ سکتی ان کے لیے اس حالت میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور پھر فرمایا نہ ہی اعتکاف جامع مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ ہو سکتا ہے. تو یہاں جامع مسجد سے مراد ہر جگہ کی جامع مسجد ہے, ورنہ یہاں اگر لندن میں کہا جائے کہ یہیں اسی مسجد کو جامع مسجد قرار دیا جائے اور سارے انگلستان سے یا سارے لندن سے ہی لوگ اکٹھے ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. چھوٹی سی جگہ میں اتنے لوگ سمیٹے جا ہی نہیں سکتے. تو جامع مسجد سے مراد اس زمانے کے لحاظ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز پڑھایا کرتے تھے. باقی مساجد میں مدینے میں اس مسجد کو چھوڑ کر اپنا الگ اعتکاف بیٹھنا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. حضرت عائشہ سے صحیح مسلم میں روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو اپنا سر میرے قریب کر دیتے تو میں آپ کو کنگھی کر دیتی اور آپ گھر صرف حوائج ضروریہ کے لیے آتے. اب جو پہلی حدیث میں لمس تھا کہ عورت کی لمس, اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ پاک و صاف نیت کے ساتھ اگر عورت سر کو ہاتھ لگا دے بیوی تو یہ بھی لمس میں آئے گا اور منع ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بات کر رہی ہیں, مسجد نبوی کے ساتھ ہی آپ کے گھر تھے اور کھڑکیاں گھروں میں کھلتی تھیں, تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بالوں کی صفائی اور کنگھی وغیرہ کرنے کو پسند فرماتے تھے, اس لیے کھڑکی میں سے سر باہر نکالتے تھے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں آپ کی کنگھی کر کے آپ کو جیسا کہ آپ کی مرضی تھی تیار کر دیا کرتی تھی. تو یہاں لمس سے غلط فہمی نہ ہو, یہ لمس مراد نہیں ہے, کہ یہ لمس بھی نعوذ باللہ من ذالک گناہ ہے, یہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اس سے. ہاں حوائج ضروریہ کے لیے صرف گھر جایا کرتے تھے, اور اس میں بھی یہ نہیں کہ حوائج ضروریہ کے لیے جائیں تو باقی باتیں شروع ہو جائیں, صرف اپنے کام سے کام ہوتا تھا, حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر پھر واپس تشریف لیا کرتے تھے. یہ تو احادیث نبویہ ہیں جن میں لیلۃ القدر کی بہت حد تک تشریح موجود ہے. لیلۃ القدر کے متعلق جو یہ فرمایا گیا ہے کہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہزار مہینے کتنے سال بنتے ہیں, 80 سال سے اوپر 2 مہینے تو ساری عمر ہے. ایک انسان کی عمر تبھی عام طور پر اس سے زیادہ نہیں ہوتی اوسطن, بہت بڑی عمر ہے 80 سال اور 2 مہینے. تو اگر لیلۃ القدر کی ایک رات کسی کو نصیب ہو جائے تو 80 سال کے بوڑھے کے لیے وہ ایک ہی رات بہت ہے. مراد یہ ہے کہ 80 سال کا بوڑھا ضروری ہونا نہیں ہے, بلکہ ایک انسان کی عمر جب 80 سال تک پہنچ جائے پوری عمر بن جاتی ہے. تو اگر جوانی میں ہی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو اس ساری عمر سے زیادہ ہے وہ ایک رات. اب اس کی تشریح میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے, یہاں لیلۃ القدر کے 3 معنی ہیں. اول تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے. دوم یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا, یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا, کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے. جو ملائک اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں. سوم لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کا وقت اصفا ہے, یعنی زندگی بھر میں جب بھی وہ وقت آئے جو وہ سب سے زیادہ پاک اور صاف ہو جائے اور خدا کے حضور اپنی جان کو حاضر کر دے, اس کی لیلۃ القدر وہی ہے. جتنا جتنا انسان خدا کے قریب ہوتا ہے یہ وقت اسے زیادہ میسر آتا ہے. پھر فرماتے ہیں ایک لیلۃ القدر تو وہ ہے جو پچھلے حصہ رات میں ہوتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ تجلی فرماتا ہے اور ہاتھ پھیلاتا ہے کہ کوئی دعا کرنے والا اور استغفار کرنے والا ہے جو میں اسے قبول کروں. اب ہاتھ پھیلاتا ہے تو جیسا کہ میں بارہا عرض کیا ہے محاورہ ہے, خدا ہاتھ پھیلاتا ہے بندے کے ہاتھ پھیلانے کے نتیجے میں. جب بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اپنے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیتا ہے, مراد یہ ہے کہ توجہ اس طرف مرکوز کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور عرش سے گویا یہ آواز دیتا ہے کون ہے جو اس وقت استغفار کرے اور دعا سے میری طرف متوجہ ہو, میں اس کو قبول کرنے کے لیے حاضر ہوں. لیکن ایک معنی اس کے اور ہیں, جس سے بدقسمتی سے علماء مخالف اور جس سے اس معنی سے علماء مخالف اور منکر ہیں, اور وہ یہ ہیں کہ ہم نے قرآن کو ایسی رات میں اتارا ہے کہ تاریک و تار تھی اور وہ ایک مستعد مصلح کی خواہاں تھی. خدا تعالیٰ نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے جبکہ اس نے فرمایا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض عبادت کی خاطر پیدا کیا ہے. پھر جب انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ تاریکی ہی میں پڑا رہے. ایسے زمانے میں بے تبا اس کی ذات جوش مارتی ہے کہ کوئی مسئلے پیدا ہو. بس انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس زمانہ کی ضرورت باعث آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور دلیل ہے. پھر فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے نور کو دیکھنے والا اور وقت کے مصلح کی صحبت سے شرف حاصل کرنے والا اس 80 برس کے بڈھے سے اچھا ہے جس نے اس نورانی وقت کو نہیں پایا, اور اگر ایک ساتھ بھی اس وقت کو پا لیا ہے تو یہ ایک ساتھ اس 1000 مہینے سے بہتر ہے جو پہلے گزر چکے. کیوں بہتر ہے؟ یہاں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے بڈھے کا نقشہ کھینچا ہے جس کے 1000 مہینے پہلے ضائع ہو چکے ہیں. یعنی اگر مرنے سے پہلے بھی وہ لیلۃ القدر کو پالے, اس کے گزرے ہوئے 1000 مہینے سے وہ ایک رات اس کی بہتر ہے. فرمایا اس لیے بہتر ہے کہ اس لیلۃ القدر میں خدا تعالی کے فرشتے اور روح القدس اس مصلح کے ساتھ رب جلیل کے اذن سے آسمان سے اترتے ہیں, نابس طور پر, بلکہ اس لیے کہ تا مستعد دلوں پر نازل ہوں اور سلامتی کی راہیں کھولیں. سو وہ تمام راہوں کے کھولنے اور تمام پردوں کے اٹھانے میں مشغول رہتے ہیں, یہاں تک کہ ظلمت غفلت دور ہو کر صبح ہدایت نمودار ہوتی ہے. پھر فرماتے ہیں عادت اللہ اس طرح پر جاری ہے کہ جب کوئی رسول یا نبی یا محدث اصلاح خلق اللہ کے لیے آسمان سے اترتا ہے تو ضرور اس کے ساتھ اس کے ہمرکاب ایسے فرشتے اترا کرتے ہیں جو مستعد دلوں میں ہدایت ڈالتے ہیں اور نیکی کی رغبت دلاتے ہیں, اور برابر اترتے رہتے ہیں جب تک کفر و ضلالت کی ظلمت دور ہو کر ایمان اور راست بازی کی صبح صادق نمودار ہو, جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہے حتی مطلع الفجر. سو ملائکہ اور روح القدس کا تنزل یعنی آسمان سے اترنا اسی وقت ہوتا ہے جب ایک عظیم الشان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے. یہاں خلیفہ سے مراد عام اصطلاح میں جس کو یہاں ہم خلیفہ کہتے ہیں وہ مراد نہیں ہے, بلکہ خلیفۃ اللہ ہے براہ راست, جس کو خود اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے. جیسے آدم کو سب سے پہلے خلیفہ بنایا, مگر اس کے بعد جو سب سے عظیم شان خلیفہ تھا جس کی خلافت کا بیج آدم میں بویا گیا, وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. چنانچہ فرماتے ہیں جب ایک عظیم شان آدمی خلعت خلافت پہن کر اور کلام الہی سے شرف پا کر زمین پر نزول فرماتا ہے, روح القدس خاص طور پر اس خلیفہ کو ملتی ہے جو اس کے ساتھ ملائکہ ہیں, وہ تمام دنیا کے مستعد دلوں پر نازل کیے جاتے ہیں. تب دنیا میں جہاں جہاں جوہر قابل پائے جاتے ہیں سب پر اس نور کا پرتاؤ پڑتا ہے اور تمام عالم میں ایک نورانیت پھیل جاتی ہے, اور فرشتوں کی پاک تاثیر سے خود بخود دلوں میں نیک خیال پیدا ہونے لگتے ہیں اور توحید پیاری معلوم ہونے لگتی ہے, اور سیدھے دلوں میں راست پسندی اور حق جوئی کی ایک روح پھونک دی جاتی ہے, اور کمزوروں کو طاقت ادا کی جاتی ہے, और हर तरफ एक ऐसी हवा चलने लगती हुई हो जाती है जो उस मुसलह के मुद्दा और मकसद को मदद देती है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इस इक़्तिबास से मुतल्लिक मैं एक बात बारहा पहले भी बयान कर चुका हूं, जो फिर मैं बयान करने जरूरी समझता हूं कि इंतशार नूर का जिक्र है। जब खुदा तआला की तरफ से इल्हाम नाजिल होता है और रात को दिन में तब्दील किया जा रहा है, जो लैलतुल कद्र जिसको हम कहते हैं कदर की रात, तो उस वक्त ये इंतशार आम है और सब पर पड़ता है। उस जमाने की इजादात को देखें तो वो इजादात भी अल्लाह ताला के तसर्रुफ से हो रही होती हैं, मुख्तलिफ अकलों पर रोशनी पड़ रही होती है और वो इस्तेजादें चमक उठती हैं और उनके नतीजे में फिर लैलतुल कद्र आम लैलतुल कद्र बन के सारे जमाने के लिए लैलतुल कद्र बन जाती है। मगर ये लैलतुल कद्र उनके लिए दुनिया की मालूमात हासिल करने तक ही महदूद रहती है अक्सर, लेकिन इसके साथ बहुत सी नेक तबे हैं जिनमें तौहीद का जोश पैदा होता है और तौहीद की तरफ मुतवज्जे होते हैं होती हैं वो तबे। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लैलतुल कद्र को लेके आए थे उसके साथ सारा जमाना क़यामत तक के लिए इन मानों में रोशन हो गया, और आप ही के लैलतुल कद्र है जिसकी बरकत से अब तौहीद की तरफ दुनिया मुतवज्जे हो रही है। बस आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी लैलतुल कद्र लाने वाले हैं, और इस जमाने में जो कुछ हम फैज पा रहे हैं आप ही का फैज है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम खुद भी तो आप ही का फैज हैं। ये चश्मे रवां के बखल के खुदा दे हम या कतरे ही जे बहरे कमाल मोहम्मद अस, ये चश्मे रवां जारी रहने वाला चश्मा जो बनी नौ इंसान के लिए मैं जारी कर रहा हूँ, हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं या कतरे ही जे बहरे कमाल मोहम्मद अस, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात में से फैज एक कतरा है जिसको मैं एक जारी दरिया के तौर पर दुनिया के सामने जारी कर रहा हूँ। इसके बाद दो इक्तवासात हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हदीस के हवाले से लिखता हूँ, बयान करता हूँ। फरमाते हैं उजीब दावत दाएदादान, यानी मैं तौबा करने वाले की तौबा कबूल करता हूँ। खुदा ताला का ये वादा इस इकरार को जायज करार देता है जो कि सच्चे दिल से तौबा करने वाला करता है। अगर खुदा ताला की तरफ से इस किस्म का इकरार ना होता तो फिर तौबा का मंजूर होना एक मुश्किल अमल था। सच्चे दिल से जो इकरार किया जाता है उसका नतीजा ये होता है कि फिर खुदा ताला भी अपने तमाम वादे पूरे करता है जो उसने तौबा करने वाले कलों के साथ किए हैं, और उसी वक्त से एक नूर की तजल्ली उसके दिल में शुरू हो जाती है जब इंसान ये इकरार करता है कि मैं तमाम गुनाहों से बचूंगा और दीन को दुनिया पर मुकद्दम रखूंगा। इस ताल्लुक में आखिर पर दो हदीसें आपके सामने रखता हूं और फिर आज के खुतबे का इख्तिताम होगा। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया गरगरे से पहले बंदा जब भी तौबा करता है तो अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल कर लेता है। तो यहाँ 80 साल वाला बुढ़ा जो है उसका तसव्वुर कर लें, अगर यकीनी मौत सामने आ खड़ी हो और गरगरा हो जाए तो वो तौबा का वक्त नहीं आता, लेकिन गरगरे से पहले जो मौत का गरगरा है उससे पहले अगर इंसान को सच्चे दिल से तौबा नसीब हो जाए और उसको पता नहीं होता कि मैं मरने वाला हूं, लेकिन गरगरे के वक्त तो फिर उसको होश ही नहीं रहती, लेकिन मरने से पहले जब इंसान तमन्ना ये रखता है कि मैं जीता चला जाऊं, उस वक्त अगर उसको तौबा नसीब हो जाए तो वो सच्ची तौबा है, और खा अल्लाह के नजदीक वो दूसरी घड़ी ही उसकी जान निकल जाए मगर वो उस तौबा को कबूल फरमा लेता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मुस्लिम किताबुत तौबा में ये हदीस दर्ज है آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس کے اس حسن زن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. بس اللہ پر حسن زن کریں اور جتنا زیادہ اللہ پر حسن زن کریں گے اسی قدر اللہ زیادہ قریب ہوگا اور اپنے بندے کے حسن زن کو سچا کر دکھائے گا. جہاں بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ شخص بھی نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے گز بھر قریب ہوتا ہوں, اور اگر وہ مجھ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں دو ہاتھ قریب ہوتا ہوں, اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. یہ جو خدا تعالیٰ اپنے بندے کے زن کے مطابق ہوتا ہے, اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر بندے کا زن اپنا اپنا ہے. ایک سادہ گڈریا ہے وہ اپنے زن کے مطابق باتیں کر رہا ہوتا ہے, خدا تعالیٰ اس کی طرف بھی جھکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ گزر رہے تھے تو ایک گڈریے کو دیکھا جو اپنے زن کے مطابق خدا تعالیٰ سے باتیں کر رہا تھا کہ اے اللہ اگر تو بھی مل جائے تو میں تیری گدڑی کو دھوؤں, تیرے پاؤں سے کانٹے نکال لوں, تجھے اس طرح پیار کروں, اس طرح تجھے سینے سے لگاؤں. حضرت موسیٰ کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا, ان کا خبردار تو کون ہوتا ہے خدا کے متعلق ایسی بھی ہوتا باتیں کرنے والا, خدا کوئی ایسے گئی گزری چیز ہے کہ تو اس کے پاؤں سے کانٹے نکال لے, اس کی گدڑیاں دھوئے, اپنے متعلق تصور کر رہا ہے. ابھی حضرت موسیٰ کی ڈانٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ کو ڈانٹ پڑی کہ تو کون ہوتا ہے میرے بندے کی باتوں میں دخل دینے والا, میں بہتر جانتا ہوں اس بندے سے مجھے کتنا مزہ آ رہا تھا, کتنی پیار کی باتیں تھیں جو میرے دل میں گھر کر رہی تھی, تو نے خام خواہ اس مزے کو کرا کرنے کی کوشش کی. تو یہ ہے ان دا زن عبدی, بھی اپنے رب سے اپنے خیالات کے مطابق زن کریں مگر اپنا سمجھ کر زن کریں, پیار اور محبت کے ساتھ زن کریں, تو اللہ تعالیٰ اس زن کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. میں امید رکھتا ہوں کہ رمضان انشاءاللہ ہمارے لیے یہ ساری خوشخبریاں لے کے آئے گا جن کا ذکر احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات کے حوالے سے میں نے کیا ہے. اب ایک عمومی بات میں یہ کہنی چاہتا ہوں کہ آج 1999 کا آخری دن اور آخری جمعہ ہے, رمضان کا تو آخری جمعہ نہیں ہے مگر 1999 کا یہ آخری جمعہ ہے. کل سے سن 2000 شروع ہو رہا ہے. نئے سال کے آغاز پر مبارکباد میں دیا کرتا ہوں سب دنیا کو, احمدیوں کو, غیر احمدیوں کو, سب دنیا کو. تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ نیا سال مبارک فرمائے ہر پہلو سے. اس سال کی کچھ خصوصیات ہیں جو حیرت انگیز ہیں, ان کے متعلق تفصیل سے آج بات کرنے کا وقت نہیں, لیکن آخری جمعے میں جسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں یہ انشاءاللہ یہ اس حوالے سے کہ کیا کیا خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ اس رمضان کو ہم سب کے لیے غیر معمولی طور پر ببرکت فرما دے, وہی بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا حکمت پوشیدہ ہیں جو اس رمضان میں حیرت انگیز باتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. تو امام صاحب نے مجھے لکھ کر بھجوائی ہیں بہت سی باتیں, میرا خود تو خیال ان کی طرف نہیں گیا تھا مگر امام صاحب نے توجہ دلانے پر میں نے غور کیا تو واقعتاً ساری خصوصیات ہیں جو اس سال کے اندر خاص ہیں. جمعے سے اس سال کا آغاز ہوا ہے, جمعے پر اس کا اختتام ہوگا, اور بہت سی اور بہت ایسی برکتیں ہیں جو اس سال کے ساتھ وابستہ ہو چکی ہیں. خدا کرے کہ وہ برکتیں ساری جماعت کو نصیب ہوں اور غیر معمولی طور پر خدا تعالیٰ کی تقدیر ہمارے حق میں اور دنیا کے حق میں کار فرما ہو. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر